گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے.
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پہ درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سید یا رسول اللہ. سب سے پہلے تاریخ دمشق کی جلد نمبر 22 اور البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 2 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے, اس کا ایسنس یہ آپ کو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, بادشاہ تھے, آپ کی جو ہے وہ جنوں پر حکومت تھی, ہواؤں پر حکومت تھی, اور آپ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے. آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ دمشق کے اندر ایک جو چڑیا اور چڑا یہ دونوں آپس میں بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, اور چڑیا جو ہے اس چڑیا کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں جانتے ہو کہ ان کی آپس میں کیا کنورسیشن ہو رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیجیے اللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے یا اللہ کا نبی جانے, ہم تو نہیں جانتے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو چڑا ہے یہ اس چڑیا کے ساتھ اپنے رشتے کی بات جو ہے چلا رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم دمشق کے جس بھی بالا خانے میں کہو گی میں تمہیں وہی رکھوں گا. جبکہ دمشق کے جو بالا خانے ہیں یہ پتھروں کے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر پرندے اپنا گھونسلہ نہیں بنا سکتے. تو بات کیا ہے کہ بعض اوقات رشتہ کرنے والے انسان کا جو معاملہ اگر دیکھا جائے تو انسانوں کے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو رشتہ کرنے والے اور نکاح کا پیغام بھیجنے والے بعض اوقات ایسے جھوٹ اور ایسے یوں بولیے کہ فریب اور ایسے جو ہے وہ گھٹیا انداز جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. اور پھر جب ڈھول کا پول کھلتا ہے, جب وہ جھوٹ کا معاملہ جو ہے وہ جب وہ فاش ہوتا ہے, وہ پردہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے, تو پھر انسان کا امیج بالکل ختم ہو جاتا ہے, امیج ڈیمیج ہو جاتا ہے, بندہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے, اس پر بد اعتمادی کا یوں بولیے کہ ایسا دھبا لگ جاتا ہے کہ جو پھر ساری زندگی جاتا نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی کی عطا فرمائے. رشتہ لینے دینے اور کروانے کے معاملے کے اندر جھوٹ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر صلاحیت کرتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے گھر ہیں جو برباد ہو رہے ہیں. تو خلیفہ امیر سنت سے میں پہلا یہی جو ہے وہ سوال رکھوں گا کہ سیدی آپ یہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ رشتہ کر رہے ہیں, لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, تو اس میں ہمیں کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, کیا بات ہونی چاہیے اور کس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لوگ رینٹ پر گاڑی لے جاتے ہیں اور شو کرتے ہیں کہ گاڑی ہماری ہے, کرائے کے گھر میں رہتے ہیں لیکن شو یہ کرتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا اپنا ہے. ان کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوتا لیکن شو یہ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں. پہناوا ان کا دیکھیں, لباس ان کا دیکھیں تو یہ بھی بالکل نارمل ہوتا ہے لیکن شو یوں کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں, بڑے یوں بولیے اعلیٰ جوتے پہنتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کیا فرمائیں گے اس پر؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دیکھیں کہ بندہ جو نا یہ ایک ذہن بنا لے کہ جس چیز کی بنیاد میں دھوکہ ہوگا وہ چیز یا وہ معاملہ کبھی بھی جرو کامیاب نہیں ہو سکتا. بس یہ ذہن رہے اس میں سب کچھ آ جائے گا کہ اگر کوئی دھوکے سے رشتے داری کرتا ہے، دھوکے سے کسی کا کاروبار کرتا ہے، یا یہ کہ یوں کاروبار یا رشتے کے لیے جا رہا ہے اور کہیں سے گاڑی لے لیا، کچھ بھی لے لیا، گھر ہو، یہاں شو یہ کیا سامنے والے کا سارا ہمارا ہے، سب کچھ ہے، یوں کر کے کر لیا. اب چونکہ بنیاد اس کی کھوکھلی ہے نا، اب جب بنیاد کھوکھلی ہے، بنیاد ہی مضبوط نہیں، تو پھر یہ عمارت جو نا بہت جلد جو وہ گر جائے گی. اور تجربہ بھی ہے، سنا بھی گئے، دیکھا بھی گئے کہ اس طرح کی کھوکھلی بنیاد والی جو عمارت جو وہ گر جاتی ہے. اللہ سے ہمیں عافیت طلب کرنی چاہیے. اب رہا یہ تو دنیاوی معاملہ کہ عمارت گر جاتی ہے، ورنہ اخروی معاملہ تو ذرا وہ تو ہے کہ کسی مسلمان کو سنا دھوکا دینا، یہ گناہ ہے، یہ جس میں کتنے جھوٹ بولے جائیں گے، یہ سب ذرا کے گناہ والے کام ہیں. تو جس بنیاد گناہ ہوگا اس میں بھی برکت نہیں ہوگی، وہ چیز بھی کھوکھلی ہوگی. اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنائے، حق گو بنائے، جو ہمارے پاس ہے وہی ہمیں دکھانے والا بنائے. بس بندہ یہ ذہن بنا لے نا کہ میرے پاس جو ہے میں اگر اسی پہ چلوں گا. اب چونکہ نوازنے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، بس میں نے جو نا یہ کام رکھ دیا، میں نے یہ بات رکھ دی، اب اللہ پر چھوڑ دے بندہ اور دعا کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اپنا آپ ویل جو ہے وہ نہیں دکھائیں گے، شو آف اچھا نہیں کریں گے، تو امیر گھرانوں میں رشتہ نہیں ہوگا. جو ہم چاہ رہے ہیں، جس سٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہ رہے ہیں، وہاں جو ہے وہ ہم ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے. تو پھر جو ہے وہی شو کریں گے، پھر اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رشتے ہمارے ہوں گے.
ہاں تو میرے بھائی، جو آپ کی پوزیشن ہے اسی کے مطابق چلے نا، آپ کو کیا ضرورت ہے امیروں کے پاس جانے کی؟ پھر جو بعد میں امیر پھر جو آپ کو غریب بنا دے گا اس کا پھر کیا کریں گے؟ بعض کا تو رکھو نا، شیر پہ سوا سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے وہاں سے لڑکی تو لے لی، اس کی بچی تو لے لی، پھر وہ بھی جو حال کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا نا، ٹھیک ہے ہماری بچی تو گئی، اب تم دیکھنا تمہارا کیا حال ہوگا. پھر وہ اس کا حال نہیں، پھر پورے خاندان کا حال پھر بے حال ہو جاتا ہے. یہ بھی تو معاملہ دھوتے ہیں نا. تو وہی کہ دھوکے کی عمارت جو وہ کمزور ہوتی ہے، تو اس طرف نہ آ جائیں. اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. اگر نصیب میں اگر لکھا ہوگا تو وہاں پہ بھی ہو جائے گا، غریب کیا لکھا ہو تو غریب کیا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
حضور، دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ لوگ اپنا سٹیٹس جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس طرح کے ولی کام کرتے ہیں. ابھی ہم غریب ہیں، تو غریب اگر یہ بات ایڈمٹ کر لے، واقعی سوچ لے، اور جس طرح کے طبقے کا آدمی ہے اسی کے ساتھ تھوڑے سے فرق میں بھی اگر کہیں رشتہ کر لیتا ہے، تو پھر زندگی آگے سیٹل رہے گی. اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق واسطہ بناتا ہے کہ جو اس سے فائنینشیل اعتبار سے بہت مطلب ہائی ہیں، تو ان تک پہنچنے کے معاملے میں پھر یہ بہت پیچھے رہ جائے گا. اور باقی جو زندگی ہے، یہ کوئی ایک دن کا تو معاملہ ہے نہیں. ہوٹل تو ہے نہیں، بھی آیا کھانا کھایا اٹھ کے جو ہے چلے گئے، ٹریول تو ہے نہیں، گاڑی میں بیٹھے سفر کیا جناب اتر گئے.
یہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے، ساری زندگی کا معاملہ ہے نا. ساری زندگی پریشانی رہے گی، خود بھی پریشان رہے گا، سامنے والوں کو بھی پریشان کرے گا. تو وہی میرا کہ نا، سامنے والا اگر شیر پہ سوا شیر اگر نکلا نا، پھر بڑی آزمائش ہو جائے گی اس غریب کے لیے. تو لہذا اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے.
کیا بات ہے، مرحبا. رشتہ کروانے والوں کو کیا آپ جو ہے وہ درس دیں گے؟ رشتہ کروانے والے بھی دو طرح کے لوگ،
وہ بھی ذرا امین ہے نا، امانت دار ہیں، تو ان کو ان کے لیے ذرا کہ امانت کے احکام لاگو ہوں گے. وہ بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں کہ اپنے پر اس طرح کا وبال لیں، ورنہ بعض اوقات دنیا بھی تو پہ وہی پھنس جاتے ہیں دنیا میں، ورنہ آخرت کی سزا تو ہے ہی اگر توبہ نہ کی اور معافی تلافی نہ کی، تو دنیا بھی تو پہ تو پھنس جاتے ہیں نا. کوئی جو سیر پہ سوا سیر ہوتے ہیں، وہ بھی ان سے بھی تو بدلہ لیتے ہیں نا، ان کو بھی نہیں چھوڑتا کہ ہم نے تو تم پہ بھروسہ کیا تھا، تم یہاں ہمارے پاس لائے تھے، ٹھیک ہے اب تم بھی آ جاؤ لائن میں. تو ان کے ساتھ یہی معاملات ہوتے ہیں، وہی نتیجہ وہی نکلے گا کہ بندہ اگر قرآن اور سنت کے مطابق چلے، اپنی زندگی گزارے، انشاءاللہ القریب خیر ہی خیر ہوگی. بس یہ کہ بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے کہ سامنے والا اگر امیر ہے تو میں غریب ہوں، اپنے آپ کو غریب تسلیم کر لے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے، میرے رب کی مرضی کہ اس نے مجھے غریب بنایا، میرے حق میں یہی بہتر ہے، وہ حکیم ہے اللہ تبارک و تعالی، اس نے مجھے غریب بنایا، کوئی مسئلہ نظر ہے کہ وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر مال ہوتا تو یہ بدعقید میں پڑ جاتا، کفر میں پڑ جاتا، کچھ اور مسائل ہو جاتے، یا شراب یا اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتا، یہ بھی تو ممکن ہے نا، یہ بھی تو خطرہ ہے نا. تو وہ یوں اپنا ذہن بنائے اور اپنے آپ کو تسلیم کر لے، جو اپنی حیثیت ہے اس کو تسلیم کرے، کہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اب جو نا بلی مجھے نہیں دیکھ رہی، تو وہ ذرا بلی تو اس پر حملہ کر ہی دیتی ہے، تو یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کرے، جو ہے اس کو تسلیم کر لے.
مرحبا، بہت پیاری بات کی آپ نے.
اور اپنی زندگی جو نا خوشی کے ساتھ گزارے،
واہ،
نہ کہ پریشانی کے عالم میں اور لوگوں کو دیکھتا رہے. بس یہی کہ وہ اس کو چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اخروی معاملات میں اپنے سے اونچے کو دیکھے. جب یہ بندہ کرے گا نا تو انشاءاللہ الکریم اس کی زندگی ہنسی خوشی گزرے گی، خیر والی گزرے گی انشاءاللہ الکریم.
یا مرحبا، ماشاءاللہ. ایسا چلتے چلتے آخری بات، یہ جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے اس کے حوالے سے جو ہے، میں یہ چاہوں گا آپ یہ بھی بتا دیں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک رشتہ کروانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ رشتے کرواتے ہیں اور اس پر یہ اچھی خاصی رقم بھی جو ہے وہ لیتے ہیں، دونوں پارٹیوں سے لیتے ہیں. تو ایک تو یہ چلے پبلک ہے، یہ والے لوگ ہیں تو الگ ان کو لگائیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے خاندان میں بھی لوگ یوں بولیے کہ للہیت کی بنیاد پر یا اللہ کی رضا کے لیے خاندان میں لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، رشتہ بتا دیتے ہیں کہ آپ یہاں کر لیں، یہ کر لیں، ایسے کر لیں، یوں اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے. لیکن بعد میں جب وہ رشتہ ہو جاتا ہے اور اب جب آپس میں جو ہے وہ پھوٹ پڑ جاتی ہے یا یوں بولیے کہ ہم مانگی نہیں ہوتی، تو اب جو یہ رشتہ بتانے والا ہے یہ دونوں طرف سے جو پس رہا ہوتا ہے، جبکہ اس نے نہ کوئی کمیشن لیا ہے، نہ اس نے غلط بیانی کی ہے، نہ اس نے کوئی خیانت کی ہے. تو یہ بیچارہ بس
دیکھے جس نے اس طرح رشتہ کروا، اس میں تو اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے نا، تو وہ تو یہ کہہ کر نکل جاتا بھائی دیکھو کہ میری نظر میں یہ ہے، بقیہ آپ دیکھ لیں، معلومات ساری آپ کر لیں اور یہ دیکھ لیں. تو اس نے اس بیچارے کیا کیا قصور بھلائی کی، اس نے تدبیر کی. اب وہ ذرا کہ معاملہ ایسا ہو گیا، ذہنی ہم آہنگ نہیں ہوئی، تو اس میں ذرا کہ وہ اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے یا اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ جس نے یہ رشتہ بتایا تھا، اس نے کمیشن تو نہیں لیا نا، کچھ بھی نہیں لیا اس نے.
ایسے ہی بد دعائیں دیتے ہیں، سب اللہ کی پناہ ہے. میں نے ایک بندے کے الفاظ سنے کہ اللہ کرے اس بندے کو کفن نصیب نہ ہو کہ جس نے یہ رشتہ جو ہے وہ ہمارے یہاں کروایا. میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ آپ مطلب اس طرح کی بد دعائیں جو ہے وہ نہ دے کسی کو، یعنی یوں لوگ کرتے ہیں. تو یہ بد دعائیں دینے والا معاملہ
نہیں، یہ غلط ہے. ظاہر ہے کہ اس بیچارے کا قصور کیا ہے، جبکہ نہ تو اس نے آپ سے کوئی کمیشن لیا، نہ تو اس نے آپ سے کوئی اس حوالے سے جو نا کچھ اور تحفہ لیا، کچھ بھی نہیں لیا، نہ اسے کوئی اس طرح کا پیشہ ہے، اس نے تو آپ کو کہنا ہوا ہے، نہ اس نے کوئی غلط بیانی کی، نہ اس نے کوئی دھوکہ کیا، نہ کوئی اس نے جھوٹ بولا. اس نے جو بھی ہے اس وقت جو چیز تھی اس نے آپ کے سامنے رکھ دی، ابھی تو آپ کے نصیب آپ پر آزمائشانی تھی، وہ آ چکی ہے. اب اس میں اس کا کیا قصور؟ بس اللہ سے دعا کریں اور اس طرح کی حرکات نہ کرے گا. اب کیا کہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، اس کا دل دکھائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اب اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے.
اللہ پاک کافی عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. کال دیتے ہیں
انشاءاللہ القریب.
جی کال دیتے ہیں.
اکثر جگہ میت کے انتقال کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ سوئم والے دن چنے پڑھوانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے اور پھر فاتحہ ہوتی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ یہ چنوں پر فاتحہ کروانے کی کیا حقیقت ہے؟
دیکھیں یہ چنوں پر، ہاں بعض اوقات چنوں پر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں پبڑیاں ہوتی ہیں، مجھے پتا نا اردو میں کیا کہتے ہیں،
شمارے بعض اوقات گٹلیاں بھی ہوتی ہیں، چیئے بھی ہوتے ہیں،
گٹلیاں بھی، کھجور کی گٹلیاں بھی ہوتی ہیں، وہ املی کی گٹلیاں بھی ہوتی ہیں، یہ ساری کے لیے سب ہوتا ہے. نہیں اس کو تسبیح سمجھیں
جی،
کہ چونکہ اب حالانکہ تسبیح کیا ہے، تسبیح یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حمد بیان کرنا، تسبیح یہ ہے اصل. ہمارے عرف میں کیا کہتے ہیں تسبیح، کہ وہ جو دانوں والی ہوتی ہے جس میں ڈوری ہوتی ہے اس کو ہم تسبیح کہتے ہیں. تو یہ جو چنے ہیں نا ان کو ہی معاف کر دیں، ایک گھٹنے ان کو ہی معاف کر دیں، اس کو بھی تسبیح سمجھ لیجئے. اب یہ کیا ہوتا ہے، یوں سمجھے کہ بعض یہ دانے جو ہے نا لاکھ ہوتے ہیں، ہزار ہوتے ہیں، اس طرح ہوتے بیٹھے کہ اتنا جو اتنے دانے پڑھ لیے تو سمجھے کہ اتنے وہ شمار ہو گئے، اتنا جو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے مکس پڑھ لیا تو کیا ہے کہ بھائی اتنا ذکر اللہ ہو گیا. اب یہ کہ وہ کسی کو بلاتے ہیں اور وہ اس سال ثواب کر دیتا ہے میت کو، تو اسے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے یہ.
جی کال لیتا.
شہزاد حضور کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر ہم کسی کو سال ثواب کر دیں تو کیا ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں رہے گا؟
جی
نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں رہیں گی اور جو ہے وہ سامنے والے کو بھی جو ہے وہ اس کا ثواب پہنچے گا۔ میں حدیث پاک عرض کروں جو کہ سید اعلی حضرت امام علیہ سنت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ اخلاص 11 بار پڑھ کر مسلم مردوں کو اس کا ثواب بخشے تو انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ جتنوں کو اس نے پڑھ کر ثواب بخشا ہے نا ان کی جو نا تعداد کے مطابق ہو اس کو بھی ثواب ملے گا۔
سبحان اللہ۔ سیدی یہ وہ آپ نے سوال سے میں کنیکٹ کرتا ہوں بات کو، وہ آپ نے کہا نا کہ دونوں کو ثواب ملے گا، تو مجھے وہ بڑی عمر کے ایک بزرگ یاد آ گئے، وہ روزہ مسجد میں کھولا کرتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، وہ نمک جو ہے وہ ساتھ لایا کرتے تھے اور وہ نمک سے روزہ جو ہے وہ کھولا کرتے تھے۔
اچھا،
تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی روزہ سارا دیہڑی میں رکھے ہے تے روزہ افطار کوئی اور کراوے تے ثواب وہ لے جاوے، یعنی یوں اس طرح کی بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ بھائی میں کام میں نے کیا ہے اور ثواب جو ہے وہ یہ بندہ لے جائے۔ پھر ان کو بھی جو ہے وہ عرض کیا کہ الحمدللہ یہ اللہ پاک کی رحمت کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ دونوں کو اجر عطا فرماتا ہے اور دونوں کے اجر میں کمی نہیں فرماتا۔
نہیں تو وہ صاحب جو تھے جو بڑے میں آتے کیا وہ پھر فروٹ کھاتے ہی نہیں تھے مسجد میں، افطار ہی نہیں کرتے تھے؟
وہ نمک سے روزہ کھولتے تھے سب،
اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟
نمک کی پڑیا لے کر آتے تھے گھر سے، نمک کی پڑیا لے کر آتے تھے، نمک سے روزہ کھولتے تھے اور ایک گلاس پانی پیتے تھے اور پھر نماز پڑھ کے پھر گھر جاتے تھے۔
نہیں دیکھیں یہ اگر دیکھا جائے تو یہاں دیکھ یہ بات ایک الگ چیز ہے کہ میں یہ کروں اور ثواب جو نا کوئی اور پا لے تو یہ معاملہ ایک الگ ہے، ورنہ یوں دیکھا جائے تو ظاہر ہے اگر کوئی بندہ اس طرح کا اگر کرتا ہے فیل تو یہ اچھی بات ہے اگر دیکھا جائے تو، کہ یار میری حیثیت یہ ہے میں اسی سے افطار کروں گا۔
واہ 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 واہ،
یہ تو اچھی چیز ہے، اس کو ہم وہ کہیں گے نا قناعت بھی تو کہیں گے نا، اس کو
قناعت بھی کہیں گے،
اس کی دیکھیں گے اس کی خودداری بھی کہیں گے، اس کی دیکھیں اس کی خودداری کہیں گے، کہ اس کی دیکھیں گے اس کی جو کسی اور چیز پہ نظر نہیں ہے، کسی اور کے مال پہ نظر ہی نہیں ہے، اقنات بھی کہیں گے کسی اور کے مال پہ اسے نظر ہی نہیں ہے، اس نے جو اس کے پاس چیز ہے اس نے اسے افطاری کر لی
ماشاءاللہ۔
اب چونکہ اس کی نیت یہ ہے نا کہ وہ ثواب وہ حاصل کرے میں رہ جاؤں، اچھا یہ معاملہ تو اس کا ثواب کا ہے کہ نہیں ثواب مجھے ہی ملے اپنی چیز سے افطار کروں، تو بظاہر تو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے یوں بھی اگر دیکھا جائے تو، بھائی ٹھیک ہے یار میں نے روزہ رکھا میں اپنی چیز سے افطار کروں اور تاکہ مجھے ہی اس کا ثواب ملے۔ البتہ دیکھیں اب اگر یہاں اگر کوئی یوں بھی اگر کر سکتا ہے کہ سامنے والے نے افطاری رکھی افطار کے لیے رکھا، اب اگر یہ اس نیت سے افطار کرتا ہے کہ یار سامنے والے کی دل جوئی ہوگی مسلمان ہے اس نے ہمارے لیے افطاری کا انتظام کیا، اب میں جو اس کی دل جوئی کی نیت سے جو میں افطار کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی اس پہ بھی ثواب ملے گا، اس کو دل جوئی کا ثواب ملے گا۔
ٹھیک ہے، کون لیتے ہیں؟
میرا سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا؟
اولیاء کرام کے لیے دعائے مغفرت کرنا بالکل جائز ہے، سے کوئی حرج نہیں۔
ٹھیک ہے، کون؟
میرا جانشین عمل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، کچھ لوگ نیا گھر نئی عمارت وغیرہ بناتے ہیں تو اس کی بنیاد میں بکرے کا خون ڈالتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟
دیکھیں یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پاک چیز کو ناپاک کرنے کی ویسے ہی اجازت نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اب اگر کوئی صدقے کی نیت سے کہ جب جیسے بنیاد ڈالنی ہے اب صدقے کی نیت سے اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں جو ہے غرابہ میں تقسیم کر دوں گا فقرا میں اس کا گوشت بانٹ دوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہ قصد کرنا کہ بھائی یہ اس کا جو نا میں اس جانور کو خون اس میں ڈالوں بنیاد میں، اپنا خون تو یہ ڈالنے سے رہا تو اسے جانور کا خون ڈال دیا اس بنیادوں میں، تو یہ درست نہیں ہے، اپنا خون نہیں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں اپنا خون سے ڈالا اپنے خون پسینے کی کمائی سے تو یہ عمارت کھڑی کر رہا ہے نا۔
جی ایسے میں ایک اور بات بتائیں، بعض اوقات یہ خون جو ہوتا ہے اس کو پودوں کی کھاد کے طور پر بھی لوگ استعمال کر لیتے ہیں، یہ بھی ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے، اس پر بھی آپ اپنا کمنٹ دیں۔ اور ایک اور بات بھی میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ بچے کی پیدائش پر بھی بعض لوگوں کو جو ہے وہ یہ معاملہ ان کے یہاں ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اس کا جو خون نکلتا ہے اس میں بچے کے پاؤں جو ہے وہ ڈپ کرتے ہیں, اور اس میں جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچہ اس سے بڑا جو ہے وہ بہادر بنے گا. اس پر بھی رہنمائی فرمائیں.
نہیں یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ بچے کے پاؤں جو ہے اس خون میں ڈپ کرنے چاہیے, اور یہ تو ظاہر ہے کہ وہی کہ پاک چیز کو ناپاک کرنا ہے. تو اگر ہاتھ اگر ہمارے پاک ہیں تو بلا ضرورت ہم اس کو ناپاک نہیں کر سکتے. اب جیسے جو گوشت فروخت جو ذابح ہے اس کے جو ہاتھوں میں سر خون ہے وہ تو مجبوری ہے
جی,
اب وہ پتا چلے اسے ایک ہاتھ جو ہے نا بچا ہوا تو اس کو بھی یہ خون میں رنگ دے تو یہ جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. دوسرا ہے کہ پودوں میں ڈالنے والا اس کا مجھے مسئلہ پتا نہیں ہے, جو پودوں میں تو کھاد بھی تو ڈالی جاتی ہے نا, وہ بھی تو ناپاک ہوتی ہے
جی,
جو ڈائریکٹ گوبر کی کھاد ہوتی ہے
جی. کال لیتے.
میرا جانشین ہے, میرے سے سوال ہے, اگر ایک جگ کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے ملے ہوئے ہوں تو کیا وہ پانی کھڑے ہو کر پینا ہوگا؟
جی
دیکھیں, آب زمزم شریف کا پانی ڈالنے سے ایک چند قطرے کے ایک قطرہ بھی اگر ڈالیں گے تو برکت تو ضرور شامل ہوگی, مگر یہ جو حکم ہے نا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پینا, اس میں زہر کے کلام ہے کہ یہ دیکھیں کہ اب اگر کوئی صرف چند قطرے بلکہ نہیں چند قطرے نہیں جیسے 100 ml جو ہے وہ پانی ہے ٹھیک ہے, اب اس نے جو اس میں اگر 300 ml یعنی 700 ml نارمل پانی ہے اور 300 ml زمزم شریف ڈال دیا تب بھی اس کو کھڑے ہو کر نہیں پیا جائے گا, کیونکہ اکثر جو ہے نا وہ سادہ پانی ہے نارمل پانی ہے اور اقل جو ہے وہ زمزم شریف ہے. البتہ اگر 700 ml جو ہے وہ زمزم شریف ہے یا 600 ml جو ہے 700 ml زمزم شریف ہے اور 300 ml اگر سادہ پانی ہے نارمل پانی ہے تو اب اس کو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں.
مدینہ طیبہ سے جو لوگ آتے ہیں مکہ پاک کی زیارت کر کے جو لوگ آتے ہیں ان کو لوگ ملنے بھی جاتے ہیں, اور یہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ تحائف ہدیے کے نام پر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, تو عموماً رواج یہ ہے کہ لوگ ملنے جاتے ہیں, بالخصوص حاجیوں کو تو ملنے کا ایک بڑا رجحان ہے, جب حاجی آتا ہے تو لوگ جاتے ہیں, اور حجاج کرام کا بھی معاملہ دیکھا ہے کہ کھجوریں لے کر آتے ہیں, پھر ایک ایک کھجور دو دو کھجوریں بھی دیتے ہیں, پھر ساتھ میں تھوڑا سا جو ہے وہ زمزم شریف بھی دیتے ہیں. تو ایسے موقع پر جو آنے والا ہے کیا اسے وہ فیملی سے یا گھر والوں سے یا اس بندے سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھئی یہ خالص زمزم ہمیں پلا رہے ہو یا ملاوٹ کر کے پلا رہے ہو, یہ سوال پوچھنا چاہیے اس سے؟
سوال کا معنی ہی پوچھنا ہے تو خیر سوال پوچھنا تو آب زمزم کا پانی ہو جائے گا, تو البتہ اس سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے, وہ جو پیش کر رہے ہیں وہ لے لینا چاہیے. البتہ بانٹنے والوں کو چاہیے کہ وہ اتنی ملاوٹ نہ کرے کہ زمزم کم اور زیادہ پانی زیادہ.
ٹھیک ہو گیا جی, مرحبا.
سوال کرنا تو سمجھ نہیں آتا, اسے پوچھنا سمجھ نہیں آتا, معلوم کرنا
ٹھیک.
اور دوسرے کہ بانٹنے والے کو بھی چاہیے کہ اب اگر بانٹنا ہی ہے تو مزید زمزم لے آتا ہے, مزید سائن کی ترکیب کا تو بنا ہے کہ وہ 10 کو بانٹنے کے بجائے 5 کو بانٹنے, یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا.
مدینہ مدینہ ہمارے دھوکہ بھی نہ ہو نا جی, ایک ہی بوتل ملتی ہے اس لیے پھر وہ لوگ ایک ہی لے کر آتے ہیں.
ہاں بس اب یہ تو ہے کہ سر کہ اب آہستہ آہستہ یہ معاملہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے زمزم شریف نا, پہلے مجھے یاد پڑتا ہے 10 لیٹر جو ہے نا وہ جالن ہوتا تھا بڑا والا
جی,
اب 5 لیٹر ہو گیا
جی.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جی. کون؟
الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ, ان کا لفظی مطلب کیا ہے؟
الحمدللہ کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے, تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے. انشاءاللہ کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا تو, اگر اللہ نے چاہا ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ کے معنی ہے جو اللہ نے چاہا.
کب کب کیا کیا کہنا چاہیے یہ بھی بتا دیں.
اچھا ہاں صحیح ہے, اب یہ کہ کوئی خوشخبری ملی اچھی خبر ملی تو اس وقت الحمدللہ کہنا چاہیے, کوئی کام ہمارا ہو گیا اٹکا ہوا کام ہو گیا تو الحمدللہ کہنا چاہیے, پانی پینے کے بعد چونکہ پانی ایک نعمت ہے اسے پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. اچھا اسی طرح جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس میں یہی نا الحمدللہ الذی, صحیح شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا, تو یہ بھی ظاہر ہے کہ الحمد سے شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے. تو جو بھی نعمت ملے, جو بھی خوشخبری ملے, جو بھی انعام ملے, اٹکا ہوا کام ہو جائے تو اس پہ الحمدللہ کہنا چاہیے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ مستقبل کے کام کا جو مستقبل کا جو ارادہ ہوتا ہے نا, بھائی میں یہ فلاں کام کروں گا
جی,
میں فلاں جگہ پہنچوں گا, میں اتنے بجے آ جاؤں گا, میں آپ کو یہ پیمنٹ فلاں تاریخ کر دوں گا, میں آپ کا یہ کام فلاں دن کر دوں گا, میں آپ کا یہ کام اتنے دنوں میں کر دوں گا. اب کیا یہ سارا مستقبل؟ تو اب اس پہ جو ہے وہ کہے انشاء اللہ الکریم میں یہ سارا, میں یہ کام کر دوں گا, تو اس سے پہلے انشاء اللہ کہے. اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ کوئی نعمت دیکھے, کوئی اچھی چیز دیکھے, کسی کی کوئی نعمت دیکھے اچھی چیز دیکھے, یا چاہے اپنے پاس ہی کوئی اچھی چیز دیکھے, تو اس پہ وہ کہہ دے ما شاء اللہ
سبحان اللہ.
اب اس کی برکت سے کیا ہوگا, ما شاء اللہ الکریم کہنے کی برکت سے, ما شاء اللہ کہنے سے جو ہے وہ اس نعمت, وہ نعمت جو ہے نا وہ نظر بد لگنے سے محفوظ ہو جائے گی
سبحان اللہ.
اور جہاں تک وہ انشاء اللہ والی بات ہے, تو ظاہر ہے کہ انشاء اللہ کہنا, تو ہم الحمدللہ الکریم مسلمان ہیں, تو ہماری زبانوں پر الحمدللہ یہ کلام بھی ہونا چاہیے, انشاءاللہ بھی ہونا چاہیے یہ کلمہ بھی, اور ماشاء اللہ بھی ہونا چاہیے.
مرحبا.
دیکھیں یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے نا
جی,
کہ جس دن رب تبارک و تعالیٰ کو ان کو نکالنا منظور ہوگا, تو اس تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ الکریم بقیہ ہم کل توڑیں گے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ کی پناہ, اللہ اہل اسلام کو محفوظ رکھے, چونکہ اہل اسلام تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وہ پہاڑ پر گئے ہوں گے, اوپر پہاڑ پر گئے ہوں گے, چونکہ دجال کے مرنے کے بعد, دجال کی ہلاکت کے بعد جو نا وہ یاجوج ماجوج کا جو وہ خروج ہوگا
جی. کال لیتا.
میرا یہ سوال ہے, نماز جمعہ کا خطبہ سنت ہے وہ تقریر والا ہے یا عربی والا؟ نیز جو خطبہ نہ سن پائے اس کا جمعہ ہو جاتا ہے
جی؟
دیکھیں اگر کوئی شخص خطبہ نہیں سن پاتا اور صرف جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے نماز میں, جمعہ کی نماز میں جماعت میں, تو اس کا جمعہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی صرف جو ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے التحیات ہی میں شامل ہو گیا تو اس کا بھی جمعہ ہو جائے گا, جمعہ اس کو بھی مل جائے گا. ایک تو یہ. اچھا دوسرا یہ کہ خطبہ جو نا یہ شرط ہے جمعہ کے لیے, اگر خطبہ نہ دیا تو جمعہ ادا نہیں ہوگا. اچھا اب رہا عربی, تو عربی زبان میں دینا یہ سنت ہے اور سنت متواثرہ ہے یہ. اب اگر کوئی اردو میں خطبہ دیتا ہے یا کسی اور زبان میں خطبہ دیتا ہے, عربی میں نہیں دیتا, تو یہ خلاف سنت ہوا
جی. کال لیتا.
میرا یہ سوال ہے کہ کیا رات کے 12 بجے بھی زوال کا وقت ہوتا ہے؟
جی رات میں بھی زوال کا ٹائم ہوتا ہے جی.
نہیں نہیں رات کے 12 بجے زوال کا وقت نہیں ہوتا. زوال کا وقت جو ہے نا وہ, چونکہ رات میں سورج نہیں ہوتا, سورج دن میں ہوتا ہے, اور یہ زوال جو ہے نا سورج کو لگتا ہے, تو لہٰذا یہ زوال کا وقت جو ہے نا وہ جب سورج ہوتا ہے نا تب یہ ہوتا ہے, نہ رات کے 12 بجے کچھ بھی نہیں ہوتا.
دن کے 12 بجے ویسے زوال کا وقت ہوتا ہے, یہ بھی کلیئرٹی کر دیں کہ یہ عام طور پر عوام میں مشہور ہے. 12 دن کو 12 بجے کے بھائی زوال کا ٹائم ہو گیا بھائی.
نہیں دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ دن کے 12 بجے بھی زوال کا وقت ہو سکتا ہے, بالکل ممکن ہے, کہ چونکہ میرے بعض ممالک میں سفر کیا ہے کہ وہاں جو ہے وہ ظہر کی نماز کا وقت 1:02 شروع ہو رہا ہے, 1:05 شروع ہو رہا ہے, تو اس سے پہلے سارا زوال تھا. ایسے ممالک میں جانا ہوا ہے کہ وہاں جو ہے وہ ان دنوں میں فجر کا وقت جو ہے 5-5 گھنٹے ہیں, 5-5.5 گھنٹے کی فجر ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ رات جو ملتی ہے مغرب سے, رات مغرب ہوتی ہے 10 بجے, فجر ہو جاتی ہے 1 بجے. تو ہے یہ ممکن ہے کہ دن کے 12 بجے زہر کے زوال کا وقت ہوتا ہے, مگر اب یہ جو ہے وہ ہر جگہ ہر وقت دن کے 12 بجے زوال کا وقت نہیں ہوتا.
ٹھیک ہو گیا جی. کون لیتا؟
میرا یہ سوال ہے, یہ 15ویں صدی چل رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس صدی کے پورے ہونے سے پہلے قیامت آ جائے گی, کہ یہ بات درست ہے
جی؟
نہیں ایسا تو نہیں ہے, البتہ قیامت کے جو نا کئی نشانیاں ہیں, ابھی اس میں سے کچھ نشانیاں آ چکی ہیں اور کچھ آئیں گی, پھر اس کے بعد قیامت آئے گی. ابھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہوا, تو یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے ضرور ہے کہ وہ دجال ہلاک ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہے وہ آسمان دنیا سے جو ہے وہ زمین پر تشریف لیں گے, ابھی تو یہ سارے معاملات ہونے, پھر قیامت آئے گی. اور قیامت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر نہیں آئے گی, قیامت جو ہے وہ اہل اسلام پر نہیں آئے گی. قیامت جب آئے گی تو اس وقت کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں ہوگا اور کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا, بلکہ جس وقت قیامت ہے اس وقت سب کی عمریں جو ہے نا 40 سال ہوں گی, 40 سال یہ سے بڑی عمر کے ہوں گے, اس سے چھوٹی عمر والے پہ بھی نہیں آئے گی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے, اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. البتہ یہ ضرور ہے کہ قیامت صغرا جو ہے وہی آ چکے ہیں, جیسے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ قیامت صغرا تھی.
سب قیامت کے دن کا خوف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟
ہے ہے, قیامت کے دن کا خوف بالکل ہونا چاہیے. اگر قیامت کے دن کا اگر خوف ہوگا نا, یہ کرپشن, یہ بد دیانتی, امانت میں خیانت, چھینا جھپٹی, لوٹ مار, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگر بندے کا اگر خالی یہ ہونا, ایمان ہے اس کے پیش نظر یہ ہونا, سو خوف ہونا قیامت کا, تو سارے مسائل حل ہو جائیں. اللہ ہمیں قیامت کو خوف نصیب فرمائے. اور قیامت سے پہلے جو نا قبر کا معاملہ ہے, کہ آپ دیکھیں جو بھی بزرگ دین کے واقعات, جو بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات ہیں, وہ قبر کے معاملے پہ جو ہے نا وہ زیادہ ڈرتے تھے, زیادہ روتے تھے کہ قبر میں بندہ تنہا ہوگا, بالکل اکیلا ہوگا. اور یہ ظاہر کہ یہ پہلی سیڑھی ہے, یہیں پہ اگر بندہ جو ہے نا وہ اگر فیل ہو گیا تو قیامت کے دن بھی فیل ہے, اگر یہیں پہ بندہ اگر کامیاب ہو گیا تو قیامت کے دن بھی کامیاب ہے. تو قیامت تو ظاہر کہ دور کی بات ہے, اصل تو ظاہر کہ بندہ جو ہے نا قبر ہی کو منور کر لے. قبر منور ہوگی تو انشاءاللہ الکریم قیامت بھی انشاءاللہ الکریم منور ہوگی ہماری, ہم قیامت کے دن میں جو منور ہوں گے انشاءاللہ الکریم.
انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں ایسے انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت میں ہمارے چہرے جو ہے وہ چمک رہے ہوں. اور وضو کرتے ہوئے جو دعائیں پڑھنے کی ہیں ان میں ایک دعا بھی ہے, اللهم ابيضت وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. یا اللہ جس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے, کچھ چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن, اس دن ہمارے چہرے کو روشن رکھنا. اللہ پاک ہمیں ایسے اچھے انداز کے ساتھ, ایسے جو ہے نا وہ معاملات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بے حساب.
اگر کوئی یہ دعا نہیں بھی پڑھتا نا,
جی
نہیں آتی کسی کو, تب بھی قیامت کے دن جو نا اعضائے وضو یہ چمکیں گے,
سبحان اللہ,
یہ بندہ ذہن میں رکھے.
کیا بات,
تو ہمارے لیے یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے. اچھا اب دیکھیں کہ کوہنیوں سمیت جو نا ہاتھ دھونا جو ہے وہ فرض ہے. اب ہاتھ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں کندھوں تک جاتا ہے, تو جتنا اوپر ہو سکے بندہ جتنا اوپر تک دھوئے گا تو کیا ہے کہ اتنا ہی جو نا بروز قیامت وہ عضو چمکے گا, اتنا ہی دھونا مستحب ہے.
ماشاءاللہ,
تو یہاں دیکھیں اسراف اور اس میں فرق, یہاں اسراف نہیں ہے, یہاں مستحب ہے.
ماشاءاللہ, کیا بات ہے.
پانی اگر قلیل ہے, پانی کم ہے, کسی اور کو وضو کرنا ہے تو ایسا نا کہ بندہ جو اپنا جو پورا جو بازو تک دھو لے, پتہ جو سامنے والا جو وضو صحیح رہ جائے, ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اب فرض کا معاملہ ہے نا, سامنے والے کے لیے دھونا فرض ہے.
اللہ پاک ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور ہمارا خیر فرمائے. آمین بجاہ طہٰ و یاسین. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا, مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا, حسنین کا صدقہ